تیسری رخصت نماز میں قصر. نماز میں قصر کے معنی یہ ہیں کہ مسافر ظہر، عصر اور عشاء کی فرض نمازوں میں چار رکعت کے بجائے دو رکعت پڑھے. یہ اجازت تین شرطوں پر مبنی ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ نمازیں وقت ادا میں ادا ہوں. اگر قضا ہو گئی ہیں تو ظاہر تر یہی ہے کہ مکمل ادا کی جائیں گی، فوت شدہ نمازوں کی قضا میں قصر نہیں ہے. اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ احناف کے نزدیک سفر کی فوت شدہ نمازیں اسی طرح پڑھی جائیں گی جس طرح سفر میں پڑھی جاتی ہیں، یعنی قصر کیا جائے گا. ہدایہ صفحہ 150 جلد 1. اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ مسافر قصر کی نیت کرے. اگر کسی شخص نے مکمل نماز کی نیت کی تو مکمل ادا کرنی ضروری ہوگی. اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ احناف کے نزدیک قصر صلاۃ رخصت نہیں ہے بلکہ عزیمت ہے، چنانچہ سفر میں قصر نہ کرنے والا گناہگار ہوگا. اگر کسی شخص نے چار رکعت کی نیت باندھی اور دو رکعت پر تشہد کے لیے بیٹھ گیا تو اس کی یہ نماز کراہت کے ساتھ ہوگی، اگر نہیں بیٹھا تو صحیح نہیں ہوگی. نور الیزہ صفحہ 103. اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے. اسی طرح وہ شخص بھی پوری نماز پڑھے گا جسے اپنی نیت میں شبہ ہو گیا ہو کہ آیا اس نے قصر کی نیت کی ہے یا اتمام کی. تیسری شرط یہ ہے کہ مقیم کی اقتداء کرے اور نہ کسی ایسے مسافر کی امامت میں نماز ادا کرے جس کا سفر شرعی نہیں ہے، یعنی اسے قصر وغیرہ مراعات سفر حاصل نہیں ہے. اگر اس نے کسی مقیم کی یا غیر شرعی مسافر کی اقتداء کی نیت کر لی تو مکمل نماز ادا کرے، بلکہ صورت میں مکمل نماز ادا کرے جبکہ اسے اپنے امام کی اقامت یا مسافرت میں شبہ ہو، اگرچہ بعد میں شک باقی نہ رہے اور امام کے مسافر ہونے کا یقین ہو جائے. ہاں اگر مسافرت کے یقین کے بعد یہ شبہ ہو جائے کہ امام نے قصر کی نیت کی ہے یا اتمام کی تو قصر ہی کرے، کیونکہ نیتیں ظاہر نہیں ہوتیں. اس صورت میں مسافر کی ظاہر حالت یعنی مسافرت کا اعتبار کیا جائے گا اور یہی سمجھا جائے گا کہ اس نے قصر کی نیت کی ہے. قصر کی اجازت ہر سفر کے لیے عام نہیں ہے، بلکہ صرف وہی لوگ اس سہولت اور انعام سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جن کا سفر طویل بھی ہو اور مباح بھی. بظاہر سفر کی تعریف انتہا اور ابتدا کے لحاظ سے مشکل معلوم ہوتی ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ مختصر لفظوں میں اس کی کوئی ایسی جامع تعریف بیان کر دیں جس سے سفر کرنے والوں کے لیے ان رخصتوں سے فائدہ اٹھانا آسان ہو جائے جو شریعت نے انہیں عطا کی ہیں. سفر یہ ہے کہ کوئی شخص اقامت گاہ سے قصد و ارادے کے ساتھ کسی متعین جگہ منتقل ہو. اس تعریف کی روح سے وہ شخص قصر کی رخصت کا مستحق نہیں ہے جو کسی مقصد کے بغیر ادھر ادھر گھومے یا لوٹ مار کے لیے سفر کرے. مسافر بننے کے لیے شہر کی آبادی سے باہر نکلنا ضروری ہے، لیکن اس شرط کا یہ مطلب نہیں کہ شہر کے ویران اور غیر آباد مکانات سے بھی باہر نکل آئے اور ان باغوں کو بھی پیچھے چھوڑ دے جہاں اہل شہر ہوا خوری اور تفریح کی غرض سے آتے ہیں. البتہ گاؤں سے سفر کے لیے جانے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان باغوں سے نکل جائے جو گاؤں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. شہر سے نکلنے کے بعد کوئی چیز لینے کے لیے واپس آنے سے رخصت ختم ہو جاتی ہے، بشرط یہ کہ وہ شہر اس مسافر کا وطن ہو. جب تک آبادی سے دوبارہ باہر نہ نکل جائے اس وقت تک قصر نہ کرے. اگر وہ شہر اس کا وطن نہ ہو تو قصر جائز ہے، کیونکہ باہر نکلنے سے اس کی اقامت ختم ہو گئی تھی. اس کی دوبارہ واپسی مسافر کی حیثیت سے ہوئی ہے نہ کہ مقیم کی حیثیت سے. یہ آغاز کے اعتبار سے سفر کی تعریف تھی. تین امور میں سے ایک پائے جانے سے سفر تمام ہو جاتا ہے اور رخصت ختم ہو جاتی ہے. ایک یہ جس شہر میں اقامت کی نیت ہے اس کی آبادی میں داخل ہو جائے، دوسرا یہ کہ کسی جگہ خواہ وہ جنگل شہر ہو یا جنگل تین دن سے زیادہ کی نیت کر لے، تیسرا یہ کہ اقامت کی شکل پیدا ہو جائے اگرچہ نیت نہ کی ہو. مثلا یہ کہ کسی جگہ پہنچنے کے بعد اس دن کو مستثنی کر کے جس دن پہنچا ہے تین دن مزید ٹھہر جائے. اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ احناف کے نزدیک 15 دن سے کم ٹھہرنے میں مسافرت باقی رہتی ہے اور قصر کی رخصت پر عمل کرنا ضروری رہتا ہے. ہدایہ صفحہ 149 جلد 1. اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے. اس صورت میں قصر کی رخصت پر عمل کرنا جائز نہیں ہے. ہاں اگر روانگی کی نیت ہو اور کسی کام کی وجہ سے دیر ہو رہی ہو اور ہر روز یہ امید ہو کہ وہ کام آج پورا ہو جائے گا تو رخصت قصر پر عمل کرنا صحیح ہے، خواہ اقامت کی مدت کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو جائے. اس سلسلے میں فقہا کے دو قول ہیں، ایک جواز کا اور دوسرا عدم جواز کا. ہمارے نزدیک قصر کے جواز کا قول قرین قیاس ہے، اس لیے کہ وہ شخص اتفاقی تاخیر کا شکار ہوا ہے، نہ کہ جان بوجھ کر اپنے ارادہ و قصد سے. بظاہر اس کا جسم ٹھہرا ہوا ہے لیکن قلب منتشر اور پریشان ہے. یہاں قیام کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ بظاہر ایک جگہ ٹھہرا رہے اور دل کو سکون و قرار نہ ہو. بسا اوقات مجاہدین جنگ کے انتظار میں مدتوں کسی ایک جگہ قیام کرتے ہیں، کیا وہ مقیم کہلائیں گے؟ ہرگز نہیں. ان کا قیام جنگ پر موقوف ہے. جنگ آج ہو جائے اور دشمن کا خطرہ ٹل جائے، وہ آج یہ جگہ چھوڑ دیں اور جنگ برسوں نہ ہو تو یہ ایک انچ بھی سرکنے کا ارادہ نہ کریں. جہاد بھی ایک کام ہے. شریعت نے جہاد اور غیر جہاد میں فرق نہیں کیا ہے اور نہ مدت کی طوالت اور اختصار میں کوئی فرق کیا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض غزوات میں 18-18 دن تک قصر کی رخصت پر عمل فرمایا اور ایک ہی جگہ مقیم رہے. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے جس کو عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. ظاہر ہے کہ اگر جنگ طویل ہو جاتی اور آپ کو زیادہ دنوں تک قیام کرنا پڑتا تو آپ قصر کی رخصت پر عمل کرتے رہتے، کیونکہ 18 دنوں کی تعین کے تو کوئی معنی ہی نہیں ہے. پھر یہ بات بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ نے سفر کی اس رخصت پر مسافر ہونے کی حیثیت سے عمل فرمایا، نہ کہ اس لیے کہ آپ مجاہد اور غازی تھے. طویل سفر اس سفر کو کہتے ہیں کہ جو 2 منزل کے لیے ہو. ایک منزل 8 فرسخ کی ہوتی ہے، فرسخ 3 میل کا، میل 4000 قدم کا اور قدم 3 پاؤں کا ہوتا ہے. اور یہاں حاشیہ میں لکھا ہے کہ احناف 3 منزل سے کم جانے کو سفر نہیں کہتے. 3 منزل یہ ہے کہ پیدل چلنے والے وہاں 3 روز میں پہنچتے ہیں. فقہا نے 48 میل کو 3 منزل شمار کیا ہے. ہدایہ صفحہ 148 جلد 1. اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے. سفر کی اباحت اور جواز کے معنی یہ ہیں کہ کوئی شخص باری تعالیٰ کی مرضی کے برخلاف حرام مقاصد کے لیے سفر نہ کرے، اور وہ حرام مقاصد اس نوعیت کے ہوں کہ اگر نہ ہوتے تو وہ شخص ہرگز سفر نہ کرتا. اور یہاں حاشیہ میں لکھا ہے کہ احناف کے نزدیک گناہگار مسافر بھی اس رخصت سے فائدہ اٹھائے گا جو شریعت نے مسافر کو دی ہے. در المختار صفحہ 821 جلد 1. اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے. مثلاً کوئی شخص اپنے والدین کی، کوئی غلام اپنے آقا کی، اور کوئی عورت اپنی شوہر کی نافرمانی کر کے جائے، یا کوئی مالدار مقروض اپنے قرض خواہ کے خوف سے فرار ہو، یا کوئی شخص رہزنی قتل لوٹ مار اور فساد بین المسلمین جیسے جرائم کے لیے سفر کرے، یا ظالم بادشاہ سے حرام مال حاصل کرنے کے لیے جائے، یہ تمام مقاصد سفر کو حرام کر دیتے ہیں. اور حرام سفر میں نماز کی قصر کی اجازت نہیں ہے. ہاں اگر سفر کیا اور شراب نوشی کا گناہ سرزد ہو گیا تو یہ جرم رخصت کے لیے مانے نہیں ہے. مانے رخصت وہ سفر ہے جو ممنوع مقاصد کے لیے کیا جائے. اگر سفر کے 2 مقصد ہیں، ایک مباح اور دوسرا حرام، اور صورتحال یہ ہے کہ حرام مقصد نہ بھی ہوتا تب بھی مباح اور دوسرا حرام اور صورتحال یہ ہے کہ حرام مقصد نہ بھی ہوتا تب بھی مباح مقصد کے لیے سفر ناگزیر تھا، اس صورت میں سفر کی رخصت ختم نہیں ہوتی، وہ خود ساختہ صوفی جو ملکوں ملکوں گھومتے پھرتے ہیں اور تفریح کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، اس رخصت کے مستحق ہیں یا نہیں، اس سلسلے میں اختلاف ہے. ظاہر تر یہی ہے کہ انہیں سفر کی رخصت کا حق حاصل ہے، کیونکہ ان کا مقصد سفر اگرچہ خالص دینی نہیں ہے لیکن حرام و ممنوع بھی نہیں. چوتھی رخصت، جمع بین الصلاتین. شریعت نے سفر کی دشواریوں کے پیش نظر مسافر کو اجازت دی ہے کہ ظہر اور عصر کو ان دونوں کے اوقات میں اور مغرب و عشاء کو ان دونوں کے اوقات میں ایک ساتھ پڑھ لے. اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے، احناف کے نزدیک یوم عرفہ کے علاوہ کسی بھی موقع پر جمع بین الصلاتین جائز نہیں ہے، خواہ سفر مختصر ہو یا طویل. جن روایات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دو نمازوں کے درمیان جمع کا ثبوت ملتا ہے، وہ جمع سوری پر محمول ہیں، جمع حقیقی پر نہیں. تفصیل کے لیے فقہی کتابیں ملاحظہ کیجیے. اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے. یہ رخصت بھی قصر کی رخصت کی طرح طویل اور مباح سفر کے لیے ہے. مختصر سفر میں اس رخصت کا جواز مختلف فی ہے. اگر عصر کو ظہر کے وقت میں پڑھنا ہو تو دونوں کے درمیان جمع کرنے کی نیت کر لینی چاہیے، اس کے بعد ظہر کے لیے اذان دے اور تکبیر کہہ کر ظہر کی دو رکعت پڑھے، پھر عصر کے لیے تکبیر کہے اور دو رکعت ادا کرے. تیمم سے نماز پڑھنے کی صورت میں ظہر سے فارغ ہو کر عصر کے لیے تیمم کرے، کیونکہ ایک تیمم سے دو فرض نمازیں ادا نہیں ہوتیں، دونوں نمازیں یک کے بعد دیگرے پڑھے. تیمم اور تکبیر میں جتنا وقت صرف ہو اس سے زیادہ تاخیر نہ کرے. دو نمازوں میں جمع اس وقت صحیح ہے جبکہ پہلی نماز پہلے اور بعد کی نماز بعد میں پڑھے. ظہر اور عصر کے درمیان جمع کرنے کی صورت میں عصر کو ظہر پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے. امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جمع کی نیت میں تاخیر کرنا درست ہے، یعنی اگر کوئی شخص ظہر سے فارغ ہونے کے بعد عصر کی نماز کے وقت جمع کی نیت کرے تو کوئی مزائقہ نہیں، قیاس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، اور کوئی ایسی دلیل شرعی بھی موجود نہیں جس سے یہ ثابت ہو کہ جمع کی نیت کو مقدم کرنا ضروری ہے. ہمارے خیال میں شریعت نے جمع کی اجازت دی ہے، اور یہ صورت بھی جمع ہی کی ہے کہ ظہر سے پہلے جمع کی نیت کرنے کے بجائے کوئی شخص عصر کے وقت کرے، اور کیونکہ جمع کی رخصت عصر کے لیے ہے اس لیے بظاہر نیت بھی عصر ہی میں ہونی چاہیے. ظہر تو اپنے وقت میں ادا ہوئی ہے، اس میں نیت کی کیا ضرورت ہے؟ فرض نمازوں سے فارغ ہونے کے بعد سنتیں بھی ایک ساتھ پڑھے. عصر کی نماز کے بعد تو کوئی سنت ہی نہیں ہے، ظہر کی سنتیں ہیں جو عصر کی نماز کے بعد پڑھنی چاہیے، خواہ سوار ہو کر یا ٹھہر کر. اگر کسی شخص نے ظہر کی سنتیں عصر کی نماز سے پہلے پڑھ لیں تو دونوں نمازوں کے درمیان تسلسل جو ایک درجے میں واجب ہے باقی نہیں رہے گا. اگر کوئی شخص ظہر اور عصر کو کی ان چار چار سنتوں کو جمع کرنا چاہیے جو ان دونوں نمازوں سے پہلے پڑھی جاتی ہیں، تو اسے اولاً ظہر کی سنتیں پڑھنی چاہیے، پھر عصر کی پڑھنی چاہیے. سنتوں سے فراغت کے بعد ظہر و عصر کے فرائض بالترتیب ادا کرنے چاہیے، اور آخر ظہر کی وہ دو سنتیں پڑھنی چاہیے جو نماز کے بعد پڑھی جاتی ہیں. سفر میں نوافل سے غفلت کرنا مناسب نہیں ہے. سفر کے ذریعے حاصل ہونے والا نفع اس اجر و ثواب کے مقابلے میں یقیناً کم ہے جو نوافل سے حاصل ہوتا ہے. نوافل میں یوں بھی تخفیف ہے، یہاں تک کہ شریعت نے سواری پر بھی نفلیں پڑھنے کی اجازت دی ہے تاکہ کوئی شخص نوافل کی مشغولیت کی وجہ سے اپنے ہم سفروں سے پیچھے نہ رہ جائے. اس تخفیف اور سہولت کے باوجود نوافل کا اہتمام نہ کرنا خسارہ عظیم نہیں تو کیا ہے؟ یہ صورت ظہر کے وقت عصر پڑھنے کی تھی. اگر کوئی شخص ظہر کو مؤخر کر کے عصر کے وقت پڑھے تب بھی یہی ترتیب رہے گی، یعنی پہلے ظہر پڑھے پھر عصر پڑھے، ظہر کی سنتیں آخر میں پڑھے، یہ نہ سوچے کہ عصر کے بعد نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اس لیے جن نمازوں کے لیے کوئی سبب ہے وہ مکروہ وقت میں پڑھی جا سکتی ہیں۔ یہی ترتیب مغرب و عشاء کو یکجا کرنے میں ہے، چاہے جمع تقدیم ہو یا جمع تاخیر، پہلے مغرب پڑھی جائے گی پھر عشاء ہوگی، اس کے بعد دونوں نمازوں کی سنتیں ہوں گی اور وتر پر اختتام ہوگا۔ اگر ظہر کی نماز کا خیال وقت ختم ہونے سے پہلے آئے تو یہ نیت کر لینی چاہیے کہ میں عصر کے ساتھ اسے جمع کروں گا، یہی جمع کی نیت ہے۔ اگر کسی نے یہ نیت نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ترک ظہر کی نیت رکھتا ہے یا ظہر کو عصر سے مؤخر کرنا چاہتا ہے، یہ دونوں صورتیں حرام ہیں، اس لیے ان کی نیتیں بھی حرام ہیں۔ ہاں اگر نیت کی وجہ سے یا کسی کام میں مصروف ہونے کی بنا پر ظہر کا خیال نہیں آیا اور وقت ادا فوت ہو گیا تو ظہر کو عصر کے ساتھ جمع کر لے، اس صورت میں گناہگار نہ ہوگا، کیونکہ سفر جس طرح نماز سے غافل کر دیتا ہے اسی طرح نیت سے بھی غافل کر دیتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس صورت میں ظہر اس وقت ادا ہوگی جبکہ وقت نکلنے سے پہلے عصر کے ساتھ اسے جمع کرنے کی نیت کی گئی ہو، لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ اس صورت میں بھی ظہر اسی طرح ادا ہوگی جس طرح اس وقت ادا ہوتی جبکہ اس کی نیت ظہر کا وقت ختم ہونے سے پہلے کی جاتی، کیونکہ سفر کی بنا پر عصر کا وقت ظہر و عصر دونوں کے لیے مشترکہ وقت ہو گیا، بلکہ حضر میں بھی اس کا اعتبار ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر حائضہ غروب آفتاب سے پہلے پاک ہو جائے تو اسے عصر کی طرح ظہر کی قضا بھی کرنی ہوگی، اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ احناف کے نزدیک صرف عصر کی قضا ضروری ہوگی، بشرط یہ کہ پاک ہونے کے بعد غروب سے پہلے طہارت اور قدر تحریمہ کا وقت مل جائے۔ ظہر کا وقت غروب آفتاب تک منتہی نہیں ہے۔ در المختار باب احکام الحیض، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اسی بنا پر یہ کہا جاتا ہے کہ ظہر و عصر میں بصورت جمع موالات یعنی تسلسل اور ترتیب شرط ہونی چاہیے، بلکہ جو شخص جس طرح چاہے پڑھ لے، حالانکہ تم ان دونوں شرطوں کے ساتھ ہی جمع کو درست کہتے ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ ظہر کے وقت سے عصر کے آخری وقت تک وقفہ دونوں نمازوں کے لیے مشترک ہے، لیکن شریعت نے ظہر کے وقت کے بعد ہی عصر کا وقت رکھا ہے، اس لیے ظہر پڑھے بغیر عصر کیسے پڑھی جا سکتی ہے؟ جس طرح سفر کے عذر کی بنا پر دو نمازیں ایک وقت میں پڑھنا جائز ہے، اسی طرح بارش کے عذر سے بھی جائز ہے۔ جمعہ اگرچہ فرض ہے لیکن مسافر کو ترک جمعہ کی رخصت بھی عطا کی گئی ہے، جمعہ کے بجائے وہ اس دن ظہر کی دو رکعت پڑھے۔ اگر کسی نے عصر کی نماز پڑھنے کے بعد کا وقت ختم ہونے سے پہلے اقامت کی نیت کی تو اسے یہ نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے۔ اس سے پہلے جو نماز اس نے پڑھی ہے وہ اس صورت میں ادا سمجھی جاتی کہ سفر کا عذر عصر کے وقت کی انتہا تک باقی رہتا، اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ احناف کے نزدیک عصر پڑھ چکنے کے بعد اگرچہ عصر کا وقت ختم ہونے سے پہلے اقامت کی نیت کی ہو، اس ادا کردہ نماز کا اعادہ نہیں کیا جائے گا، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پانچویں رخصت، سواری کی حالت میں نفل پڑھنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر نوافل پڑھے ہیں، خواہ آپ کی سواری کا رخ کدھر بھی رہا ہو، قبلہ رخ رہی ہو یا نہ رہی ہو۔ نیز آپ نے سواری کی حالت میں وتر بھی پڑھے ہیں، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ سوار ہو کر نفل پڑھنے والے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ باقاعدہ رکوع و سجود کرے، بلکہ محض اشارہ کافی ہے، تاہم رکوع کی بنسبت سجدہ کے لیے سر کو ذرا زیادہ نیچے تک جھکانا چاہیے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ چہرہ جانور کے جسم سے جا لگے اور اس کے بھڑکنے یا غفلت میں نیچے گر پڑنے کا خطرہ پیدا ہو جائے۔ ہاں اگر خوابگاہ یعنی جانور کی پیٹ پر رکھے ہوئے ڈولا نما خیمے کے اندر ہو تب سجدہ اور رکوع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس حالت میں رکوع اور سجود پوری طرح ادا کرنا ممکن ممکن ہے. استقبال قبلہ, قبلہ کی طرف متوجہ ہونا نہ ابتدائے نماز میں ضروری ہے اور نہ انتہائے نماز میں. البتہ آپ راستے کی طرف اپنے راستے کی طرف متوجہ رہنا استقبال قبلہ کے قائم مقام ہے. چنانچہ اگر کسی شخص نے نماز کی حالت میں جانور کا رخ راستے سے موڑ دیا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی, لیکن اگر قبلے کی طرف موڑا تو باطل نہیں ہوگی. یہ صورت میں ہے جبکہ جانور کا رخ جان بوجھ کر بدلا گیا ہو, لیکن اگر بھولے سے ایسا کیا تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس عمل میں اس نے زیادہ وقت لگایا ہے یا کم. کم ہونے کی صورت میں اس کی نماز بالاتفاق باطل نہیں ہوگی. زیادہ کے سلسلے میں اختلاف ہے. جانور کا خود بخود بھڑک کر راستے سے منحرف ہو جانا نماز کو فاسد نہیں کرتا, اور نہ اس صورت میں سجدہ واجب ہو جاتا ہے. سجدہ سہو صرف اس صورت میں واجب ہوتا ہے جبکہ غلطی سے جانور موڑا ہو. سجدہ سہو بھی دوسرے سجدوں کی طرح اشارے سے کرنا چاہیے. چھٹی رخصت, پیادہ پا نفل پڑھنا. سفر کے دوران پیدل چلنے کی حالت میں بھی نفلیں پڑھنا درست ہے, اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے احناف کے نزدیک پیدل چلنے کی حالت میں نماز پڑھنا درست نہیں ہے. نور الایضاء صفحہ 99, اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے. رکوع و سجود اشاروں سے کرے, تشہد کے لیے نہ بیٹھے. اگر بیٹھنا پڑے تو پھر پیادہ پا چلنے کی حالت میں نفل پڑھنے کی رخصت کے کیا معنی؟ پیادہ پا اور سوار دونوں کا ایک ہی حکم ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ پیدل چلنے والا تکبیر تحریمہ کے وقت قبلہ رخ ضرور ہو جائے, باقی نماز میں اپنا رخ ادھر رکھے جدھر محو سفر ہو. ایک لمحہ کے لیے بھی اپنا رخ بدل کر کھڑے ہونے میں نہ کوئی دشواری ہوتی ہے اور نہ اتنا وقت لگتا ہے کہ رفقا شکوا کریں یا منزل تک پہنچنے میں دیر ہو جائے. سوار کے برخلاف اگرچہ جانور کی باگ اس کے ہاتھ ہی میں کیوں نہ ہو, پھر بھی اس کا رخ بدلنے میں دشواری ہے. بعض اوقات جانور بھڑک بھی جاتا ہے, اور اگر نفلیں زیادہ پڑھنی ہوں تب بار بار سواری کا رخ قبلہ کی طرف کرنے اور پھر اپنی منزل کی طرف موڑنے میں کافی پریشانی اور حرج ہے. اگر راستے میں تر نجاست پڑی ہو تو اس میں مت چلے, اگر چلے گا تو نماز باطل ہو جائے گی. یہ حکم صرف پیادہ پا کے لیے ہے, سوار کے لیے نہیں ہے. جانور کی نجاست میں چلنے سے سوار کی نماز باطل نہیں ہوتی. جو نجاستیں راستے میں عام طور پر پڑی رہتی ہیں ان سے بچنے میں تکلف کر کے اپنے آپ کو پریشانی میں مبتلا مت کرے. درندے, دشمن اور سیلاب کے خوف سے سواری پر فرض نماز پڑھنا ایسا ہی ہے جیسے عام حالات میں نوافل پڑھی جاتی ہیں. ساتویں رخصت, افطار. مسافر کے لیے جائز ہے کہ وہ سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھے, بشرط یہ کہ اس کا سفر طلوع صبح صادق سے پہلے شروع ہوا ہو. لیکن اگر وہ صبح کو مقیم تھا بعد میں مسافر ہوا تو اس کا روزہ پورا کرنا ضروری ہوگا. اسی طرح اس شخص کے لیے بھی روزہ پورا کرنا ضروری ہے جس نے سفر میں روزہ رکھ کر اقامت اختیار کی. افطار کی حالت میں اقامت کرنے والے کے لیے دن کے باقی اوقات میں امساک یعنی کھانے پینے سے رکنا واجب نہیں ہے. مسافر اگرچہ روزہ رکھنے کی پختہ نیت بھی کر لے تب بھی اس کے لیے افطار جائز ہے. تاہم روزہ رکھنا افطار کرنے سے افضل ہے اور قصر مکمل نماز پڑھنے سے بہتر ہے. اس صورت میں خلاف کا شبہ باقی نہیں رہتا. روزے کی فضیلت افطار کے مقابلے میں اس لیے بھی زیادہ ہے کہ اسے اس روزہ کی قضا بھی کرنی ہوگی, جبکہ نماز میں قصر سے فریضہ ادا ہو جاتا ہے اور کوئی چیز ذمہ میں ایسی باقی نہیں رہتی جس کی سفر مکمل ہونے کے بعد قضا کرنی پڑے. قضا کی صورت میں یہ امکان بھی رہتا ہے کہ کسی بیماری یا دوسرے ناگزیر اسباب و حالات کی بنا پر قضا کا موقع نہ ملے, اس لیے بہتر یہی ہے کہ سفر میں بھی روزے ترک نہ کرے. ہاں اگر روزے کی وجہ سے کوئی ضرر ہو تو اس صورت میں افطار ہی افضل ہے. یہ کل 7 رخصتیں ہیں، ان میں سے 3 کا تعلق طویل سفر سے ہے، اور وہ 3 رخصتیں ہیں قصر، افطار اور موزوں پر مساح. 2 کا تعلق ہر طرح کے سفر سے ہے، خواہ وہ طویل ہو یا مختصر، اور وہ 2 یہ ہیں: ترک جمعہ اور تیمم کر کے نماز پڑھنے کی صورت میں فریضہ کی بجا آوری، پیادہ پا اور سواری پر نماز پڑھنے کی رخصت کے سلسلے میں اختلاف ہے کہ اس کا تعلق طویل سفر ہے یا طویل اور مختصر دونوں سے. ظاہر تو یہی ہے کہ مختصر سفر میں بھی اس رخصت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. 2 نمازوں کے درمیان جمع کرنے کی رخصت بھی مختلف فی ہے. زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اس رخصت کا تعلق صرف طویل سفر سے ہے. خوف کی وجہ سے پیادہ پا سوار ہو کر نماز پڑھنے کی اجازت صرف سفر ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. اسی طرح مردار کھانے اور تیمم سے نماز پڑھنے کی اجازت بھی تنہا مسافر کے لیے نہیں ہے، بلکہ حضر میں بھی ایسے حالات پیش آ سکتے ہیں کہ دشمن، درندہ یا سیلاب کا خوف ہو اور سواری پر یا چلتے چلتے نماز پڑھنی پڑے، یا کسی وجہ سے مردار کھانا پڑے اور پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کرنا پڑے. یہاں یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ کیا مسافر کے لیے ضروری ہے کہ وہ سفر کا آغاز کرنے سے پہلے ان رخصتوں کا علم حاصل کرے، یا ضروری نہیں ہے کہ بلکہ صرف مستحب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر مسافر کا عزم و ارادہ یہ ہے کہ وہ دوران سفر کسی بھی رخصت سے فائدہ نہ اٹھائے گا، نہ موزوں پر مساح کرے گا، نہ نماز میں قصر کرے گا، نہ روزے افطار کرے گا، نہ 2 نمازیں ایک نماز کے وقت میں پڑھے گا، اور نہ پیدل چلنے کی حالت میں یا سواری کی حالت میں نفلی نمازیں پڑھے گا، تب تو اس کے لیے رخصتوں کا علم حاصل کرنا ضروری نہیں ہے. البتہ تیمم کی رخصت کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ تیمم پانی نہ ملنے پر موقوف ہے، اور یہ صورت کسی بھی وقت پیش آ سکتی ہے، الا یہ کہ وہ سمندر کے کنارے کنارے چل رہا ہو اور یہ یقین ہو کہ اس کا پانی خشک نہیں ہوگا، یا اسے کسی ایسے عالم کی معیت حاصل ہو جس سے مسائل معلوم کیے جا سکتے ہیں. ان دونوں صورتوں میں تیمم کے مسائل سیکھنے کا عمل ضرورت کے وقت تک مؤخر کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی شخص ہماری اس تقریر پر یہ اعتراض کرے کہ تیمم کی ضرورت نماز کے لیے ہے اور نماز ابھی واجب نہیں ہوئی، اس صورت میں یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ تیمم کا ذکر حاصل کرنا واجب ہے؟ کیا ضروری ہے کہ نماز کا وقت آئے اور تیمم کی ضرورت پڑے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس شخص کا وطن کعبہ شریف سے 1 سال کی مسافت پر واقع ہو، کیا اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ حج کے مہینوں سے پہلے سفر کرے؟ اور اگر راستے میں کوئی حج کے مسائل بتلانے والا نہ ہو تو پابا رکاب ہونے سے پہلے وہ مسائل سیکھے. اب اگر کوئی شخص یہ کہنے لگے کہ کیونکہ کعبہ تک پہنچنا یقینی نہیں ہے، اس لیے حج کے مسائل کا علم حاصل کرنا بھی ضروری نہیں ہے، تو کیا اسے بیوقوف نہیں کہا جائے گا؟ یقیناً وہ شخص عقل سے محروم ہے. اسے سوچنا چاہیے کہ اصل زندگی اور سفر کے اختتام تک بقا ہے. محض موت کے امکانات کے پیش نظر سیکھنے کا عمل موقوف نہیں کیا جا سکتا. کیا پتہ ہے کہ وہ مرے نہیں اور زندہ سلامت پہنچ جائے، اور پہنچنے کے بعد کوئی بتلانے والا نہ ملے. اس صورت میں کیا کرے گا؟ کیا اس کے ذمے سے فرض حج ساقط ہو جائے گا؟ یہ بات اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ واجب کے حصول کا ذریعہ بھی واجب ہی ہوتا ہے، اور اس شرط کا علم حاصل کرنا بھی واجب ہوتا ہے جس پر کوئی واجب معلق ہو، خواہ وہ فی الحال واجب نہ ہو بلکہ گمان غالب یہ ہو کہ آئندہ چل کر واجب ہو جائے گی، جیسے حج کہ اس میں مشغول ہونے سے قبل اس کے افعال کا علم کرنا ضروری ہوتا ہے. اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ تیمم کے لیے ضروری مسائل کی واقفیت حاصل کیے بغیر سفر کرنا جائز نہیں ہے. اسی طرح اگر کسی شخص کی یہ نیت ہو کہ وہ سفر کی ان تمام رخصتوں پر عمل کرے گا جو باری تعالی نے اسے عطا کی ہیں، تو وہ ان رخصتوں کا اتنا علم ضرور حاصل کرے جتنا ہم نے پچھلے صفحات میں ذکر کیا ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ سوار یا پیدل مسافر کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ نفل پڑھنے کا طریقہ سیکھے، فرض کیجئے کہ اس نے سفر کیا اور نفل نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں سیکھا، تو اسے کیا نقصان ہوگا اگر اس نے سوار ہونے کی حالت میں یا پیادہ چلتے ہوئے نفلیں پڑھ بھی لیں تو زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ وہ فاسد ہو جائیں گی، اور کیونکہ نفلیں اس کے ذمے واجب نہیں تھیں اس لیے ان کے فساد سے کوئی خرابی لازم نہیں آتی۔ ہمارا جواب یہ ہے کہ صورت میں بھی خرابی ہے، کیونکہ نفل نماز کو فساد کی صفت پر نہ پڑھنا واجب قرار دیا گیا ہے، یعنی بے وضو نجاست کے ساتھ قبلہ کے علاوہ کسی جانب رخ کر کے اور نماز کی شرطوں کے اہتمام کے بغیر نوافل پڑھنا حرام ہے۔ لہذا مسافر کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان باتوں کا علم بھی حاصل کرے جن سے نوافل فاسد ہو جاتے ہیں۔ قبلہ کی سمت اور نماز کے اوقات کا علم۔ قبلے اور نماز کے وقت کا علم حاصل کرنا سفر ہی میں نہیں بلکہ حضر میں بھی واجب ہے، کیونکہ شہروں اور بستیوں میں مسجد بنی ہوئی ہوتی ہے اور ان کے رخ متعین ہوتے ہیں، اس لیے قبلے کی جہت معلوم کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اسی طرح مؤذن کی آواز نماز کے وقت کی اطلاع و اعلان سمجھی جاتی ہے۔ اس اعلان کے بعد کوئی شخص بھی یہ ضرورت محسوس نہیں کرتا کہ وہ نماز کے وقت کا لحاظ رکھے۔ مؤذن نماز کے اوقات کا محافظ ہے اور وہ سب کی طرف سے یہ ذمہ داری ادا کرتا ہے، لیکن سفر کا حال حضر سے مختلف ہوتا ہے۔ اگر مسافر کسی ایسی منزل کی طرف رواں دواں ہو جس کے راستے میں دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں ملتا، تو وہ یقیناً نماز کا وقت معلوم کرنے اور قبلے کا رخ متعین کرنے کے سلسلے میں پریشان ہوگا۔ اس لیے مسافر کے لیے ضروری ہے کہ وہ قبلے اور وقت کی دلیلوں اور علامتوں کا علم حاصل کرے۔ قبلے کی دلیلیں اور علامتیں۔ قبلے کی دلیلیں تین طرح کی ہیں: زمینی، جیسے پہاڑوں، نہروں اور بستیوں سے قبلے کا رخ معلوم کرنا; ہوائی، جیسے شمالی، جنوبی، شرقی اور غربی ہواؤں سے استدلال کرنا; آسمانی، جیسے ستاروں کے محل وقوع رفتار سے قبلہ متعین کرنا۔ جہاں تک زمینی اور ہوائی دلیلوں کا تعلق ہے، وہ مقامات کے اختلاف سے مختلف ہوتی ہیں۔ چنانچہ اگر کسی ایسے شہر کی طرف سفر کر رہا ہو جس کے راستے میں پہاڑ واقع ہیں، تو یہ معلوم کر لینا چاہیے کہ وہ قبلہ رخ کھڑے ہونے والے کے بائیں طرف واقع ہیں یا دائیں طرف، آگے ہیں یا پیچھے۔ یہی ہوا کا حال ہے۔ بعض علاقوں میں ہوا کے رخ سے قبلے کا تعین ہو جاتا ہے، لیکن کیونکہ زمینی اور ہوائی دلیلوں کے سلسلے میں تمام علاقوں کا حال یکساں نہیں ہے، اس لیے ہم کوئی کلی قاعدہ بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ آسمانی دلیلیں دن اور رات کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ دن کی دلیل سورج ہے اور رات کی دلیل ستارے ہیں۔ دن کی دلیل یعنی سورج کے سلسلے میں مسافر کو شہر سے نکلنے سے پہلے ایک آزمائشی دور سے گزر جانا چاہیے۔ یہ ایک مختصر سی آزمائش ہے جس میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ زوال کے وقت سورج کہاں ہے، آیا اس کے دیکھنے والوں کے دونوں ابروؤں کے درمیان ہے یا دائیں آنکھ پر ہے یا بائیں آنکھ پر یا پیشانی کی طرف ہے، ان جگہوں کی بنسبت زیادہ مائل ہے۔ شمالی ممالک میں سورج ان جگہوں میں سے کسی نہ کسی پر ضرور رہتا ہے۔ اس طریقے سے زوال کا علم حاصل کرنے کے بعد قبلہ معلوم کرے اور اس دلیل سے رہنمائی حاصل کرے جو ہم عنقریب ذکر کرنے والے ہیں۔ اسی طرح عصر کے وقت دیکھے کہ سورج اس کے جسم سے کس طرف واقع ہے۔ مغرب کے وقت قبلہ غروب آفتاب کی جگہ سے معلوم کیا جا سکتا ہے، یعنی یہ دیکھے کہ قبلہ رو کھڑے ہونے والے شخص کہ کس طرف سورج ڈوبا ہے، آیا دائیں طرف، سامنے کی طرف یا پشت پر۔ وہ سمت یاد رکھے، عشاء کے وقت شفق سے قبل معلوم ہو سکتا ہے اور صبح کے وقت سورج طلوع ہونے کی جگہ قبلے کی تعین میں مفید ہو سکتی ہے۔ گویا سورج سے پانچوں نمازوں کے اوقات میں قبلہ دریافت کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سلسلے میں سرد و گرم موسموں کی رعایت بہت ضروری ہے، کیونکہ طلوع و غروب کی جگہیں بدلتی رہتی ہیں۔ بعض اوقات دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنے کی صورت میں مغرب و عشاء کی نمازیں شفق غائب ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہیں۔ اس صورت میں قطب نامی ستاروں سے مدد لی جا سکتی ہے، اسے جدی بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک ثابت اور غیر متحرک ستارہ ہے، اپنے شہر میں معلوم کرنا چاہیے کہ قبلہ کی طرف کھڑے ہوئے شخص کے کس جانب یہ ستارہ واقع ہے، پیچھے واقع ہے یا دائیں شانے پر یا بائیں شانے پر۔ مکہ معظمہ سے جو ممالک شمال میں واقع ہیں، ان میں یہ ستارہ ان مواقع میں کسی ایک پر واقع رہتا ہے، اور جنوبی ملکوں مثلا یمن اور اس کے نواح میں قبلہ رخ کے سامنے پڑتا ہے۔ بہرحال سورج اور قطب ستارے کی مدد سے کعبہ کی جہت متعین کرے اور اپنے سفر میں اسی کی رعایت رکھے، لیکن طویل مسافت میں تنہا اپنے شہر کی آزمائش کافی نہیں ہے، مسافت جوں جوں بڑھتی رہتی ہے۔ سورج کے طلوع و غروب اور قطب کے ظہور کی جگہوں میں اختلاف ہوتا جاتا ہے۔ اس صورت میں یہ کرنا چاہیے کہ جس بڑے شہر سے گزرے وہاں کے واقف کاروں سے معلومات کر لے، یا خود کسی مسجد کے رخ پر کھڑا ہو کر یہ دیکھ لے کہ سورج کس وقت کہاں ہے اور قطب ستارہ کس جگہ طلوع ہوتا ہے۔ ان دلائل کا علم حاصل کرنے کے بعد خواہ مخواہ وہم کا شکار نہ ہو بلکہ ان پر اعتماد کرے۔ ہاں اگر یقین کے ساتھ یہ بات معلوم ہو جائے کہ قبلے کی سمت معلوم کرنے میں چوک ہو گئی ہے اور غلط سمت نماز پڑھ لی ہے، تو نماز کا اعادہ کرے، لیکن یہ صورت میں ہے جبکہ قبلے سے مکمل طور پر انحراف پایا گیا ہو۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے، احناف کے نزدیک نماز اور فساد و نماز کے فساد و صحت کا مدار تحری پر ہے۔ اگر کسی نے تحری نہیں کی اور جدھر جی چاہا نماز پڑھ لی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، خواہ اس نے صحیح سمت میں نماز پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو۔ لیکن اگر تحری کی اور بعد میں یہ معلوم ہوا کہ جس سمت نماز پڑھی گئی ہے ادھر قبلہ نہ تھا، تو نماز ہو گئی، اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ در المختار صفحہ 450 جلد 1، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر انحراف صرف محاذات سے تھا، جہت قبلہ نہیں تھا، تب کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو گئی، قضا نہ کرے۔ کعبہ کی جہت مطلوب ہے یا ذات؟ اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے کہ عین کعبہ مطلوب ہے یا جہت کعبہ۔ بعض اہل علم اس اختلاف سے عجیب کشمکش میں پڑ گئے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر عین کعبہ مطلوب ہو تو دور دراز ممالک میں یہ کیسے ممکن ہے کہ کعبہ نمازی کے عین مقابل میں ہو، اور اگر جہت کعبہ کو مطلوب قرار دیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فقہا کے نزدیک بالاتفاق شخص کی نماز باطل ہو جاتی ہے جو حرم شریف میں جہت قبلہ کا استقبال کرے اور اس کا جسم کعبہ کے عین مقابل میں نہ ہو۔ اس موضوع پر فقہی کتابوں میں بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ طویل تقریروں اور لمبی چوڑی بحثوں سے قطع نظر، ہم اس اختلاف کا اصل منشا بیان کرنا چاہتے ہیں تاکہ حق واضح ہو جائے۔ سب سے پہلے عین اور جہت کے تقابل کا مفہوم سمجھنا چاہیے۔ مقابلہ عین کعبہ کا مطلب یہ ہے کہ نمازی ایسی جگہ کھڑا ہو کہ اگر اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان سے ایک خط کعبہ کی دیوار تک کھینچا جائے تو وہ دیوار سے جا ملے، اور اس خط کے دونوں جانب دو متساوی زاویے پیدا ہو جائیں۔ کعبہ کے عین مقابل میں نمازی کے واقع ہونے کی یہ صورت سے ہے۔ مزید وضاحت کے لیے حسب ذیل نقشہ دیکھیں۔ اور جہت کعبہ کے مقابل ہونے کی صورت یہ ہے کہ نمازی کی دونوں آنکھوں کے درمیان سے جو خط نکلے وہ کعبہ سے مس ضرور کرے، لیکن اس خط کے دونوں جانب متساوی زاویے نہ ہوں۔ دونوں زاویے مساوی اسی وقت ہو سکتے ہیں جبکہ وہ خط کسی ایک متعین نقطے پر ختم ہو، اور یہ صورت خط عمودی میں ہوتی ہے۔ اب اگر کعبہ خط عمود سے ہٹا ہوا ہو، جو خط دونوں آنکھوں سے نکل کر کعبہ سے ملے گا، اس کے دونوں جانب برابر زاویے نہیں ہوں گے بلکہ ایک زاویہ چھوٹا ہوگا اور ایک بڑا ہوگا۔ اس صورت میں نمازی عین کعبہ کے مقابل نہ ہوگا بلکہ جہت کعبہ کے مقابل ہوگا۔ ذیل کے نقشے سے جہت کعبہ اور عین کعبہ کا فرق بخوبی واضح ہو جاتا ہے۔ خط جہتی کی وسعت کا تعلق فاصلے سے ہے، نمازی کعبہ سے جتنی دور ہوگا اتنا ہی وہ خط وسیع ہوگا۔ عین اور جہت کی مفہوم سمجھ لینے کے بعد اب ہم اس اختلافی مسئلے میں اپنی رائے پیش کرتے ہیں۔ ہمارے خیال میں اگر کعبہ کو دیکھنا ممکن نہ ہو تو عین کعبہ مطلوب ہے، اور دیکھنا دشوار ہو تو جہت کعبہ کا استقبال کر لینا کافی ہے۔ پہلے نقطے پر تمام علماء امت کا اتفاق ہے، یعنی مکی کے لیے عین کعبہ کی طرف متوجہ ہونا بالاتفاق ضروری ہے، خواہ اس کے اور کعبہ کے درمیان کوئی دیوار وغیرہ حائل ہو یا نہ ہو۔ حتیٰ کہ اگر کوئی مکی اپنے گھر میں نماز پڑھے تو اس کے لیے ایسی جگہ کھڑا ہونا ضروری ہے کہ اگر بیچ میں سے دیوار ہٹا دی جائے تو کعبہ اس کے عین سامنے ہو۔ اور دوسرا نقطہ، یعنی کعبہ کا مشاہدہ ممکن نہ ہونے کی صورت میں جہت کعبہ کا استقبال کافی ہو۔ کتاب و سنت سے بھی ثابت ہے، صحابہ کرام کے عمل اور قیاس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں ہے، وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، پارہ نمبر 2، رکوع نمبر 2، آیت نمبر 150، اور تم لوگ جہاں کہیں موجود ہو اپنا چہرہ اسی کی طرف رکھا کرو۔ اس آیت میں شطر کعبہ سے مراد جہت کعبہ ہے، چنانچہ عرب بھی قبلے کی طرف رخ کرنے والے کے لیے کہتے ہیں قدولی وجہ شطرہ، اس نے منہ کعبہ کی طرف پھیر لیا۔ یہ کتاب کی تائید ہے۔ سنت کی تائید کے لیے وہ روایت ملاحظہ کیجئے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ سے خطاب فرمایا ما بین المشرق والمغرب قبلہ، یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ مشرق و مغرب کے درمیان قبلہ ہے۔ جو لوگ مدینہ منورہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اہل مدینہ کے دائیں طرف مغرب ہے اور بائیں طرف مشرق ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب و مشرق کے درمیانی حصے کو قبلہ قرار دیا ہے، حالانکہ کعبہ کا طول و عرض اتنا نہیں ہے۔ اتنا طویل قبلہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جہت کو قبلہ قرار دیا جائے۔ یہ الفاظ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہیں۔ فعل صحابہ کے سلسلے میں یہ روایت اہم ہے کہ جس وقت تحویل قبلہ یعنی قبلے کی تبدیلی کا حکم نازل ہوا، مدینہ منورہ کی مسجد قبا میں کچھ لوگ بیت المقدس کا رخ کیے صبح کی نماز پڑھ رہے تھے۔ کعبہ کی طرف ان کی پشت تھی، کیونکہ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ اور بیت المقدس کے درمیان واقع ہے۔ کسی شخص نے آ کر اعلان کیا کہ قبلہ تبدیل کر دیا گیا ہے، اب خانہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے۔ جو لوگ نماز میں مشغول تھے انہوں نے یہ حکم سنا اور اسی حالت میں گھوم گئے۔ اور یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اور بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ نہ انہوں نے قبلے کی تعین کی کوئی علامت دریافت کی، اور نہ اس کے فعل پر نماز کے دوران رخ بدلنے پر کوئی نقیر کی گئی۔ اس مسجد کا نام مسجد ذو القبلتین، دو قبلوں والی مسجد بھی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عین کعبہ کا استقبال مقصود نہیں تھا، ورنہ اس طرح اچانک رخ نہ بدلا جاتا، بلکہ پہلے عین کعبہ کی تعین ہوتی۔ علم الہندسا کے ماہرین غور و فکر کے بعد کوئی رائے قائم کرتے۔ اس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اطراف مکہ اور دور دراز ملکوں میں مسجدیں بنائیں، اور کبھی کسی مسجد کی تاسیس کے وقت قبلے کی تعین کے لیے مہندس کو نہیں بلایا، نہ جغرافیائی نقشے سامنے رکھے، بلکہ جب یہ معلوم ہو گیا کہ اس طرف کعبہ ہے اسی رخ پر محراب بنا دی۔ عین کعبہ کی تعین ایک مشکل کام ہے جسے کسی مہندس کی مدد کے بغیر محض ظن و تخمین سے انجام نہیں دیا جا سکتا۔ قیاس بھی یہی ہے کہ جہت کعبہ کافی ہونا چاہیے، کیونکہ استقبال قبلہ اور اطراف عالم میں تعمیر مساجد ایک ناگزیر امر ہے، اور عین کعبہ کی تعین علوم ہندسا کے بغیر ممکن نہیں، جبکہ شریعت نے کہیں علوم ہندسا کی تحصیل کا حکم نہیں دیا۔ بلکہ ان علوم میں غلو کرنے سے منع کیا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ عین کعبہ مطلوب نہیں ہے. اگر مطلوب ہوتا تو شریعت میں ان علوم کی تحصیل کا حکم ضرور ہوتا جس سے عین کعبہ کی تعین میں مدد ملتی. اس تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ عالم کی جہتیں چار ہیں، ان میں سے ایک جہت کعبہ ہے اور وہی ہمارا قبلہ ہے. چار جہتوں کی دلیل وہ روایت ہے جو بیت الخلاء کے آداب میں آئی ہے کہ قضائے حاجت کے وقت نہ قبلہ کی طرف چہرہ کرو نہ پشت کرو، البتہ مشرق و مغرب کے رخ بیٹھ سکتے ہو. اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. یہ خطاب اہل مدینہ کو تھا، اگرچہ اس کا حکم عام ہے اور اہل مدینہ کے علاوہ بھی لوگ اس کے پابند ہیں. مدینہ میں قبلے کی طرف منہ کرنے والے کے دائیں جانب مغرب ہے اور بائیں جانب مشرق ہے. اس حدیث میں دو جہتوں کی اجازت مل گئی ہے، یعنی مشرق و مغرب کی طرف چہرہ یا پشت کر کے بیٹھنے کی، اور دو جہتوں سے منع فرمایا گیا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ شارع علیہ السلام کے نزدیک بھی چار ہی جہتیں ہیں. کسی بھی شخص کے وہم و گمان میں یہ بات نہیں آ سکتی کہ دنیا کی جہتیں چار سے زیادہ چھ، سات یا دس ہو سکتی ہیں. اگر چار سے زیادہ جہتیں ہیں بھی تو شریعت میں ان کے متعلق کوئی حکم وارد نہیں، بلکہ جہتیں وہی ہیں جو انسانی اعتقاد کے مطابق ہیں، یعنی آگے پیچھے، دائیں بائیں. شریعت کی بنا انہی ظاہری اعتقادات پر ہوتی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ مطلوب جہت کعبہ ہے، عین کعبہ نہیں. عین کعبہ کی تعین دشوار ہے، یہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے جبکہ خط استوا سے مکہ مکرمہ کا فاصلہ اور طول و عرض و طول معلوم ہو، اور اس جگہ کا عرض و طول اور فاصلہ بھی معلوم ہو جس جگہ نمازی کھڑا ہے، پھر ان دونوں کے درمیان موازنہ ہو. یہ موازنہ آلات اور غیر معمولی ذرائع و اسباب کے بغیر ممکن نہیں، جبکہ شریعت نے ان امور کا مکلف قرار نہیں دیا. قبلے کے سلسلے میں مسافر کے لیے اتنا جان لینا کافی ہے کہ سورج کدھر سے طلوع ہوتا ہے، کدھر غروب ہوتا ہے، زوال کی کیفیت کیا ہے، اور عصر کے وقت سورج کہاں ہوتا ہے. سفر پر روانہ ہونے سے قبل ان امور سے واقفیت حاصل کرنا اس کے لیے وجوب کا درجہ رکھتا ہے، اگر اسے خیال ہو کہ راستے میں قبلہ معلوم نہ ہو سکے گا. یہاں یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ امور دیکھے بغیر ہی سفر پر چلا جائے تو وہ گناہگار ہوگا یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس کے راستے میں قریب قریب بستیاں واقع ہیں اور ان میں مسجدیں بنی ہوئی ہیں، یا اس کے ہمراہ کوئی ایسا شخص ہے جو صاحب بصیرت بھی ہے اور صاحب علم و تقویٰ بھی، نیز وہ قبلے کے احکام و مسائل سے کما حقہ واقف بھی ہے، تو سفر سے پہلے مسائل کا سیکھنا ضروری نہیں ہوگا اور نہ سیکھنے سے کوئی گناہ نہیں ہوگا. ہاں اگر راستہ غیر آباد اور ویران ہے، مسلمانوں کی بستیاں لمبی مسافتوں پر واقع ہیں اور ساتھ میں کوئی ایسا قابل اعتماد اور قبلے کے احکام سے واقف شخص بھی موجود نہیں جس کی تقلید کی جا سکے، تو مسائل سے واقف ہونا ضروری ہے. اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی غفلت قابل مواخذہ جرم ہوگی. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص پانی نہ ملنے کا یقین رکھنے کے باوجود تیمم کے احکام و مسائل نہ سیکھے. اب دوسرا موضوع لیجئے. ایک شخص نے قبلے کے دلائل کا علم حاصل کیا، سورج کے غروب اور زوال کی کیفیتیں دریافت کیں، ہواؤں کا رخ معلوم کیا، ان کے ذریعے قبلے کی دریافت کا طریقہ سیکھا، لیکن جب نماز کا وقت آیا تو تمام معلومات بیکار ثابت ہوئیں، کیونکہ ہوا ساکت تھی، آسمان ابر آلود تھا، سورج اور چاند بادلوں میں چھپے ہوئے تھے. دوسرے شخص نے علم حاصل کرنے ہی میں کوتاہی کی، اس امید پر رہا کہ راستے میں بہت سے لوگ بتلانے والے مل جائیں گے یا فلاں فلاں لوگ میرے ساتھ ہیں اور وہ ان سے واقف ہیں، لیکن جب سفر شروع ہوا تو راستہ غیر آباد تھا یا جس کے علم پر بھروسہ تھا وہ بھی اسی جیسے ثابت ہوئے. اب یہ لوگ کیا کریں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لوگ وقت آنے پر جس طرح بھی ہو نماز پڑھ لیں، بعد میں اس کی قضا کریں، خواہ ٹھیک رخ پر پڑھنی ہو یا کسی اور طرف کو پڑھی ہو. خواہ ٹھیک رخ پر پڑھی ہو یا کسی اور طرف کو پڑھی ہو. اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے، احناف ان حالات میں تحری یعنی قبلہ معلوم کرنے کی کوشش کا حکم دیتے ہیں. مسافر کو چاہیے کہ اگر اسے کوئی قبلہ بتلانے والا نہ ملے اور وہ خود قبلے کے دلائل سے ناواقف ہو تو وہ دل میں سوچے اور جدھر دل گواہی دے ادھر نماز پڑھے. اس صورت میں نماز ہو جائے گی اور بعد میں قبلہ معلوم ہونے پر قضا کی ضرورت نہیں رہے گی، صحیح رخ پر پڑھی ہو یا غلط رخ پر. ہاں اگر بے سوچے سمجھے پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی، بلکہ بعد میں معلوم ہو جائے کہ اس نے قبلہ ہی کی طرف نماز پڑھی ہے تب بھی نماز نہیں ہوئی. یہ دراصل تحری نہ کرنے کی سزا ہے. در المختار صفحہ 450 جلد 1. اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے. کسی نابینا یا جاہل کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی ایسے قافلے میں شامل ہوئے بغیر سفر کرے جس میں قبلے کے دلائل سے واقف شخص موجود ہو. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی جاہل کے لیے ایسے شہر میں قیام کرنا جائز نہیں جہاں دینی تعلیمات سے روشناس کرانے والا کوئی معتبر عالم یا مستند فقیہ موجود نہ ہو، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس شہر سے ہجرت کرے اور کسی ایسی جگہ جا کر رہے جہاں دینی تعلیم دینے والا کوئی شخص موجود ہو. فاسق فقیہ کا وجود معتبر نہیں. اس صورت میں بھی ترک وطن ضروری ہے کیونکہ فاسق فقیہ کے فتاوی پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، بلکہ قبول فتاوی کے سلسلے میں عدالت شرط ہے. اگر کوئی شخص فقہ میں معروف اور عدالت و سقاحت میں مستور الحال ہو تو اس کے فتاوی مانے جا سکتے ہیں، بشرط یہ کہ کوئی ظاہر العدالت یعنی جس کی عدالت واضح ہو فقیہ شہر میں موجود نہ ہو. اس لیے کہ کسی مسافر کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ اپنے قیام کے مختصر وقفے میں مفتیوں کے حالات اور عدالت سقاحت میں ان کے درجات کی تحقیق کرتا پھرے. ہاں اگر ان کا فسق ظاہر ہو تب واقعتاً اجتناب ضروری ہے. مثلا کوئی فقیہ ریشمی کپڑے پہنے ہوئے ہو یا کسی گھوڑے پر سوار ہو اور اس میں سونے کی زین کسی ہوئی ہو یا کسی ایسے بادشاہ کے دسترخوان پر کھانا کھاتا ہو جس کا بیشتر مال حرام ہے یا ظالم اور حرام مال رکھنے والے عمراء و حکام سے ہدایا اور وظائف قبول کرتا ہو، یہ سب فسق کی علامتیں ہیں، ان سے عدالت مجروح ہوتی ہے. ایسے فقیہ سے احتراز کرنا چاہیے اور کسی معتبر فقیہ کی جستجو کرنی چاہیے. ان کا فتویٰ، ان کی روایت، ان کی شہادت سب غیر معتبر اور لائق رد ہیں. اوقات نماز کے دلائل معرفت. نماز کے اوقات کا جاننا بھی ضروری ہے. ظہر کا وقت آفتاب کے زوال کے بعد شروع ہوتا ہے اور زوال کا اندازہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے. طلوع آفتاب کے بعد ہر شخص کا سایہ مغرب میں لمبا ہوتا ہے، پھر جس قدر آفتاب اوپر اٹھتا ہے سایہ مختصر ہو جاتا ہے اور زوال کے وقت تک گھٹتا رہتا ہے. زوال کے بعد وہ سایہ مشرق میں بڑھتا ہے اور غروب تک بڑھتا ہی رہتا ہے. جب آفتاب خوب بلند ہو جائے اور دوپہر کا وقت قریب قریب آنے لگے تو مسافر کسی جگہ کھڑا ہو جائے یا کوئی سیدھی لکڑی وغیرہ نصب کرے اور اس کے سائے کے سرے پر کوئی نشان لگا دے، پھر ایک ساتھ کے بعد اس سائے کو دیکھے، اگر گھٹ رہا ہو تو یہ سمجھے کہ ابھی نماز کا وقت نہیں آیا، اگر جانب مشرق میں بڑھ رہا ہو تو سمجھے کہ ظہر کا وقت شروع ہو گیا ہے. ظہر کا وقت دریافت کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنے شہر کے مؤذن کی اذان کے وقت اپنا سایہ دیکھ لے. اگر اس کا سایہ مثلا خود اس کے قدم سے 3 قدم ہو تو سفر میں بھی اسی تخمینے کے مطابق نماز پڑھے. جب یہ سایہ مقدار سے 6.5 قدم زیادہ ہو جائے یعنی 9.5 قدم ہو جائے تو عصر کی نماز پڑھے. جاننا چاہیے کہ گرمی میں سایہ زوال ہر روز بڑھتا ہے اور سردی میں ہر روز گھٹتا ہے. زوال کی معرفت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ آلہ اپنے ساتھ رکھے جس سے زوال کا وقت معلوم اور مختلف موسموں میں سایہ زوال کے گھٹنے بڑھنے کی کیفیت معلوم کی جاتی ہو. اگر پہلے سے یہ بات معلوم ہو کہ قبلہ رخ آدمی کے سایہ کی زوال کے وقت کیا کیفیت ہوتی ہے، تو ان جگہوں پر جہاں قبلہ کسی دلیل سے معلوم ہو جائے زوال کا علم حاصل کر لینا آسان ہے، یعنی جب یہ دیکھے کہ قبلہ رخ آدمی کے سائے کی وہ کیفیت ہو گئی جو زوال کے وقت ہوتی ہے، تو سمجھ لے کہ ظہر کا وقت شروع ہو گیا۔ مغرب کے وقت کی صحیح پہچان غروب آفتاب ہے۔ بعض اوقات سورج پہاڑوں کے پیچھے چلا جاتا ہے، اس صورت میں مشرق پر نظر رکھنی چاہیے جب مشرقی افق پر تاریخی ایک نیزہ کے بقدر اونچی ہو جاتی ہے تو مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ عشاء کا وقت شفق کے غروب سے شروع ہوتا ہے۔ اگر پہاڑوں کی وجہ سے شفق نظر نہ آئے تو ننے ننے ستاروں کے طلوع اور کثرت کا منتظر رہے۔ رات گزر جانے کے بعد اولاً بھیڑیے کی دم کی طرح ایک لمبی روشنی افق پر ظاہر ہوتی ہے، یہ صبح کاذب ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد چوڑائی میں سفیدی ظاہر ہوتی ہے، آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر لینا کچھ مشکل نہیں ہے، یہ صبح کا ابتدائی وقت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کاذب کے وقت نمودار ہونے والی سفیدی اور صبح صادق کے وقت ظاہر ہونے والی روشنی کی تفہیم کے لیے اپنی دونوں ہتھیلیاں ملائیں اور فرمایا کہ صبح ایسی نہیں ہوتی بلکہ ایک سبابہ یعنی انگشت شہادت کو دوسری سبابہ پر رکھا اور انہیں کھول کر دکھلایا۔ اور یہاں حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت ابن ماجہ میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، مگر اس میں ہتھیلیوں اور انگشتہائے شہادت کی تمثیل کا ذکر نہیں۔ اسی مضمون کی ایک روایت احمد میں علق ابن علی سے ہے، فرمایا لیس الفجر المستطیل فی الافق لکنہ المعترض الاحمر، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس میں اشارہ تھا کہ صبح کی سفیدی عریض پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ بعض لوگ طلوع صبح پر منازل سے استدلال کرتے ہیں، لیکن اس طرح کے استدلالات یقینی نہیں ہوتے، اعتماد مشاہدہ پر ہی ہونا چاہیے، یعنی جب یہ دیکھ لے کہ سفیدی عرض پر پھیل گئی ہے تب طلوع صبح کا یقین کرے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صبح سورج نکلنے سے چار منزل پیشتر طلوع ہوتی ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ طلوع آفتاب سے چار منزل پیشتر ظاہر ہونے والی سفیدی صبح کاذب کی ہے۔ محققین علماء کے نزدیک دو منزل قبل صبح نمودار ہوتی ہے، ان کی یہ رائے اور اندازہ قیاس پر مبنی ہے، اس پر بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ بعض منازل عرض میں انحراف کے ساتھ نکلتی ہیں اور ان کے طلوع کا زمانہ بھی مختصر ہوتا ہے، بعض سیدھی نکلتی ہیں اور ان کے طلوع کا زمانہ طویل ہوتا ہے۔ منازل کی یہ کیفیت ہر ملک میں الگ ہے، منازل پر قطعی اعتماد تو نہیں کیا جا سکتا، البتہ ان سے اتنا ضرور معلوم ہو جاتا ہے کہ صبح کا وقت قریب ہے یا دور ہے۔ یہ کہنا صحیح نہ ہوگا کہ دو منزل پیشتر وقت کو صبح کا اول وقت کہہ دیں، صبح اس سے پہلے طلوع ہوتی ہے لیکن چار منزل پہلے بھی نہیں، وہ وقت صبح کاذب کا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ منزل قبل کا وقت یقینی طور پر صبح کا وقت ہے اور چار منزل پہلے کا وقت یقیناً صبح کاذب کا وقت ہے۔ درمیانی وقت مشکوک ہے، یہ وہ وقت ہے جبکہ افق میں سفیدی کا ظہور ہوتا ہے لیکن ابھی پھیلنا شروع نہیں ہوتی۔ بہتر تو یہ ہے کہ روزہ دار اسی وقت سے کھانا پینا چھوڑ دے اور شب زندہ دار نماز اس مشکوک وقت سے پہلے پہلے وتر ادا کر لے، البتہ صبح کی نماز اس وقت پڑھے جب شک کا وقفہ ختم ہو جائے اور صبح کا یقینی وقت ظاہر ہو جائے۔ سالک کے لیے کوئی ایسا متعین وقت معلوم کر لینا ممکن نہیں جس میں وہ سحری کے لیے کھانا کھا سکے اور اس کے فوراً بعد صبح کی نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، بلکہ سحری موقوف کرنے اور صبح کی نماز پڑھنے کے درمیان ایک مشکوک وقفہ ضروری ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اعتماد مشاہدے پر ہے، اور مشاہدے پر بھی اعتماد اسی وقت ہے کہ روشنی عرض میں پھیل جائے اور زردی کا آغاز ہو جائے۔ اس سلسلے میں بہت سے لوگ غلطی کر بیٹھتے ہیں اور غلط وقت میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ہمارا مستدل وہ روایت ہے جو ابو عیسیٰ ترمذی نے اپنی سنن میں طلق ابن علی سے نقل کی ہے، فرماتے ہیں: قلو وشربو ولا یحینکم السات المسع وقلو وشربو حتی یعترز لکم الاحمر، کھاؤ اور پیو، سحری میں ایسا نہ ہو کہ تمہیں اوپر چڑھنے والی روشنی مستر کر دے اور تم کھانا پینا موقوف کر دو، بلکہ اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک سرخی نہ پھیل جائے۔ ترمذی فرماتے ہیں کہ اس باب میں عطی ابن حاتم، ابو ذر اور سمرہ ابن جندب کی روایات بھی ہیں۔ یہ حدیث حسن اور اہل علم کے نزدیک معمول بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک روشنی نہ پھیل جائے کھاتے پیتے رہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے لفظ ساتے کہا ہے۔ صاحب الغریبین نے اس کی تفسیر مستطیل سے کی ہے، یعنی جب تک روشنی لمبائی میں نہ پھیل جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسافر کو زردی کے ظہور کے علاوہ کسی چیز پر اعتماد نہ کرنا چاہیے۔ مسافر کے لیے نماز کے اوقات کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ وہ بعض اوقات کوچ کرنے سے پہلے نماز پڑھنا چاہتا ہے تاکہ راستے میں اترنا نہ پڑے، یا جلدی نماز پڑھنا چاہتا ہے تاکہ آرام کر لے۔ اگر کوئی شخص نماز کو یقینی وقت تک کے لیے مؤخر کرنے کی قدرت رکھتا ہو تو یہ زیادہ بہتر صورت ہے، اگرچہ اس میں تکلیف زیادہ ہے اور اول وقت کی فضیلت کا ضیاع بھی ہے، مگر اس تاخیر سے یقینی وقت میں نماز ادا ہوتی ہے اور اول وقت معلوم کرنے کے لیے جدوجہد نہیں کرنی پڑتی۔